عام وائٹر
سید الانبیاء والمرسلین حبیب العالمین القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام. اب تک ہم نے بات کی اس میں کسی حد تک ہم نے عقائد کی ضرورت کے اوپر بحث کی کہ ہم عقائد کی بحث کیوں کریں، عقائد سے بات چیت کرنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بات کی کہ جب ہم عقائد کی بات چیت کریں تو اس میں دلیل کیا چیز دی جا سکتی ہے، کس چیز کی دلیل کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے. مقدمہ ہم نے انداز کیا یعنی کسی حد تک بات بیان کیا کہ چند چیزوں کو دلیل کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کیونکہ ہمارے اجداد اس کے ماننے والے تھے، کیونکہ ہمارے اجداد مسلمان تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ہمارے اطراف کے لوگ ایک اللہ کا ماننے والے ہیں مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں. اور دوسری دلیلیں جا جاتی ہیں، ہم نے رد کیا اور ہم نے کہا کہ عقل کا حکم سب سے امپورٹنٹ ہے، عقل کا حکم سب سے اہم ہے. عقل حکم کا ہمیں ایک اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور دین اسلام کی طرف آتے ہیں. اب آپ سوچیے دین خود کیا چیز ہے، خود دین کیا چیز ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک ہمارے پاس دین اسلام ہے، ایک ہمارے پاس دین عیسائیت ہے، ایک ہمارے پاس دین یہودیت ہے. دین کیا ہے، دین کو کس طریقے سے لیا جائے. اچھا دین ایک عجیب فینومینا ہے، ہمیشہ کی کائنات کے اندر جب جہاں کہیں بھی آپ ٹریس کرتے چلے جائیے دین کے اثر سب کو پانی گیا.
اب ہم ایک بہتر جگہ پہ آ گئے، اس جگہ کے مقابلے میں یہ جگہ کافی بہتر ہے، امپروومنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا بھی یہاں پہ زیادہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سکون سے میری بات بات سن سکیں گے، دوسرے لوگوں کی بات بات سن سائیں گے. وہاں پر تھوڑی سی گرمی بھی زیادہ لگ رہی تھی، مجھے بھی زیادہ لگ رہی تھی، لیکن آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہوگی. پر اب ماحول کافی بہتر ہے تو اب آپ اپنے آپ کو پانی کیجیے کہ اب آپ بہتر جگہ پر ہیں تاکہ آپ زیادہ آرام سے اپنے کام کو انجام دے سکیں.
سوچو دین کیا چیز ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ بعض چیزوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، بعض چیزوں کی اتنی عادت ہمیں ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے اوپر غور کرنا بند کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا پوچھیں دین کیا ہوتا ہے، دن 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 رات کے مقابلے میں آپ سے پوچھیں دین کیا ہوتا ہے تو آپ کیا جواب رکھیں گے. آپ کہیں گے بہت واضح سی بات ہے، دن کیا ہوتا ہے میں کیا بتاؤں کہ دن کیا ہوتا ہے، دن یہی کچھ ہوتا ہے جو ابھی ہے، آج یہ اسی طرح سے کرتے ہیں. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے دین کیا ہوتا ہے تو ہم پھنس جائیں گے ایک دفعہ اور کہیں گے دین کیا پوچھ رہے ہیں، دین کیا ہوتا ہے، دین وہی ہوتا ہے جو ہے یعنی اسلام. لیکن ذرا غور فرمائیے کہ دین ہوتا کیا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم دین کے ماننے والے کیوں ہیں. اب آپ مثال کے طور پر ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش وہ یہ کہ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کشش شکل کا قانون سنا ہوگا، گریویٹی کا قانون آپ نے کہیں نہ کہیں سنا. آپ کو پتا ہے کہ نیوٹن نے اس کو کشش کیا. ذرا سوچیے کہ اگر نیوٹن کشش نہ کرتا تو کیا شکل کا قانون نہیں ہوتا. شکل کا قانون تو ویسے بھی چاہے نیوٹن کشش کرتا ہے چاہے نیوٹن کشش نہ کرتا، اسے کشش کی وجہ سے 200-250 سال ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور اگر ہزاروں سال کی اور چیزیں رہیں تو شاید یہ قانون ابھی بھی باقی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں دین بھی ایک حقیقت ہے، جس طرح کشش شکل ایک حقیقت ہے، آپ نے سمجھ لیا تب بھی رہے گی، نہیں سمجھا تھا تب بھی رہے گی، دین بھی ایک حقیقت ہے. آپ سمجھ لیں آپ اس کے ماننے والے بن جائیں گے، نہیں آپ سمجھیں گے آپ اس کے ماننے والے نہیں بنیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا. وہ کس طریقے سے، وہ اس طریقے سے دین کی بنیاد ہے، کم سے کم دین اسلام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ابھی، دین اسلام کی بنیاد ہے ایک اللہ کے ہونے پر، ایک خدا ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. یہ تصور کیسے ہمارے ذہن میں آیا، جس طرح نیوٹن کے ذہن میں کشش شکل کا تصور آیا، اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ مانو یا نہ مانو یہ گریویٹی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا تصور ہے،
اللہ ہے کائنات کے اندر. نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ نبی آ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حقیقت کو نظر انداز مت کرو. یہ حقیقت دنیا کے اوپر حاکم ہے کہ یہاں پر ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے. اس کو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھو گے تب بھی اللہ کا کوئی تم بگاڑ نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا. تو کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ دین کیا ہے، ہم کہیں گے، اپنے الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہاں پہ ایک تعبیر لکھی تھی آپ کے لیے، حقائق پر مبنی حیات و کائنات کو دیکھنے کا خاص انداز. میں نے اپنے طور پہ لکھا تھا، حقائق پر مبنی حیات اور کائنات کو دیکھنے کا ایک خاص انداز ہے. دین میں در حقیقت ہم کائنات کی ایک خاص تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، دین میں ہم حیات کی ایک خاص تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، فرض کر لیجیے آپ کسی کارخانے کے اندر جائیں، آپ کسی کارخانے کے اندر جائیں اور پوچھیں یہ کارخانہ کس چیز کا ہے. ابتدائی سوال کیے جا سکتے ہیں، یہ کارخانہ کس چیز کا ہے، یہ کارخانہ کس کی ملکیت ہے، یہ کارخانہ کب بنا. جب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی تو کارخانے کی نسبت آپ کا ایک ویو بن جائے گا، آپ کا دیکھنے کا ایک انداز بن جائے گا. ہم اس کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں دین کے ذریعے سے، تاکہ کائنات کو دیکھنے کا ایک انداز ہمارے پاس بن جائے. کیا کیا معلومات ہم حاصل کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے، اس کائنات کا اختتام کیا ہے، کوئی اس کائنات کا خالق ہے یا نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زندگی اور کائنات کو دیکھنے کا ہمارا انداز بن جاتا ہے. تو دین در حقیقت ایک حقیقت ہے، دین ایک ریئلٹی ہے جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اپنے طور پر. جیسے آج اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ بھئی پاکستان کب بنا، تو اس کو اس کی اسے ہسٹری میں جانا پڑے گا، ہسٹری کو جا کے دیکھے گا. تو ہم کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کائنات کیسے بنی، اس کائنات کا اختتام کیا ہے، کائنات میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. تو ہم کس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم دین کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سوچ کے رکھیے کہ بالکل جس طرح آپ مثال کے طور پر فزکس کے اندر سرٹن لاس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، کیوں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں آپ لاس کو؟ جب میں سیکنڈ ایئر میں بعض قوانین پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی میرے ذہن کے گوشے میں بھی شاید نہیں تھا کہ یہ قوانین در حقیقت حقائق ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کائنات کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں. آپ فرض کر لیجیے میکینکس کا ایک قانون پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کائنات کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. دین بالکل ایک ایسی چیز ہے، ہم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کائنات کو سمجھنا شروع کر دیں، کائنات ہمیں سمجھ میں آئے. ذرا سا سوچیے اپنے دماغ میں، فرض کر لیجیے آپ کے سامنے ایک پیکٹ پڑا ہے، پیکٹ، اس پیکٹ کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں. آپ کے دماغ میں اس طریقے سے آ رہا ہے کہ اس پیکٹ کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، ممکن ہے یہ سگریٹ کا ایک خالی ڈبا ہو، ممکن ہے یہ سگریٹ کا ایک خالی ڈبا ہو. اگر یہ سگریٹ کا ایک خالی ڈبا ہے، ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی بارودی سرنگ ہو، ممکن ہے یہ کوئی بارودی سرنگ ہو. تیسری پاسبلٹی بھی رکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، ممکن ہے ہیرے جواہرات میں بھرا ہوا کوئی ڈبا ہو، کوئی ایسا ڈبا ہو جس کے اندر بہت بڑی دولت رکھی ہے. اگر یہ تین چیزیں، تین پاسبلٹیز ڈبے میں ہیں، تو تینوں کے بارے میں ہمارا رد عمل کیا ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، تینوں پر ہمارا رد عمل تین مختلف طریقے سے ہوتا ہے. اگر یہ سگریٹ کا خالی ڈبا ہے تو شاید میں اس کو ایک کک مار کے ڈسٹ بن کی طرف پھینک دوں گا، ممکن ہے کہ میں کسی سویپر سے کہہ دوں اس کو اٹھا کے دے دو یہاں گندگی کیوں بکھرائی ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. ممکن ہے میں پاؤں مار کے اس کو کچل دوں تاکہ یہ ذرا چھوٹا نظر آئے پھر سائڈ میں پھینک دوں، یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ بارودی سرنگ ہوئی تو میں ان تین میں سے کوئی ایک کام کروں گا؟ نہیں، بالکل مختلف ہوگا. یعنی میں کبھی بھی کک مارنے کی کوشش نہیں کروں گا، میری کوئی ٹانگ اسپیئر نہیں ہے جس میں کک مار کے ضائع کر دوں. میں کوشش کروں گا بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ڈیل کروں، اور اگر مجھے آتا ہو، جیسے کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے سنا کہ بس ڈرائیور ایک تھا، منی بس ڈرائیور، اس نے بس کے اندر رکھے ہوئے بم کو ڈیفیوز کر لیا تھا. ہمارے یہاں کے بس ڈرائیور اتنے عقل مند ہیں کہ بس کے اندر رکھے ہوئے بم کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. تو اگر مجھے یہ فن آتا ہوا کہ میں اس کا فیوز نکال پاؤں، تو میں بہت احتیاط کے ساتھ اس کا فیوز نکال دوں گا تاکہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. اور اگر تیسرا کیس ہوا پھر تو بس مت سوچیے کہ میں کیا کروں گا، اس کو چھوڑ دیجیے. تین مختلف طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک ڈبے کو اگر اس کے بارے میں ریئلٹیز ہمیں پتہ چل جائے. اچھا اگر فرض کر لیجئے غلط ریئلٹی پتہ چل گئی, حقیقت غلط طریقے سے پتہ چلی, تو ہوگا کیا؟ نقصان, محض نقصان. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں بھائی, کہ یہاں وقت بہت کم ہے. میں ایک اور جگہ قائد کا درس دینے جاتا ہوں, وہاں ایک کلاس ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی ہے. شاید مجھے وہاں کی عادت لگ گئی تو میں اپنے آپ کو بار بار بریک لگا رہا ہوتا ہوں کہ میں زیادہ واقعات آپ کو نہ سناؤں. ایک دفعہ ایران میں میں نے واقعہ سنا کہ ایک ٹیچر, یہ مائنز وغیرہ کے ٹیچر تھے, جو اپنی کلاس کو بتا رہے تھے کہ مائنز کا کیا ویٹ پہ پھٹ جاتی ہیں, کس ویٹ پہ نہیں پھٹتی. تو ایک اینٹی ٹینک مائن ان کو سمجھانی تھی کلاس میں. کہیں گے دیکھو بھائی, یہ اینٹی ٹینک ایک مائن ہے, یہ 75 kg پر پھٹ جاتی ہے. 75 kg کا وزن جب اس کے اوپر پڑتا ہے تو یہ مائن پھٹ جاتی ہے. اور گاڑی گزرتی ہے تو یہاں لگایا جاتا ہے, وہاں لگایا جاتا ہے. کہیں گے اب تمہیں اگر پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو میں تمہیں دکھا بھی سکتا ہوں, یہ 75 kg پہ پھٹتی ہے, میرا وزن 62 kg ہے. کھڑے ہو گئے خود اور آدھی کلاس کو لے کے آسمان میں چلے گئے, کیونکہ وہ 65 kg پہ بھی پھٹ سکتی تھی. یہ سمجھ رہے تھے 75 kg سے کم پہ نہیں پھٹے گی, وہ 65 kg پہ بھی پھٹ سکتی تھی. وہ اتفاقاً 62 kg پہ ہی پھٹ گئے. وہ خود بھی گئے اور آدھی کلاس اپنے ساتھ لے گئے. یہ ہوتا ہے نقصان. پیکٹ کے مسئلے میں آپ سمجھتے سگریٹ کا پیکٹ ہے, بعد میں مائن نکلا ہے تو کیا ہوگا, خود سوچ سکتے ہیں آپ کیا ہوگا. ہم چاہتے ہیں ہم یہ غلطی نہ کریں, ہم دنیا کو سمجھ لیں کہ دنیا ہے کیا, یہ کائنات ہے کیا. اس کو سمجھنے کی خاطر ہم دین کا سہارا لیتے ہیں, ہم دین کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کائنات کے حقائق کو سمجھ لیں. کائنات کے حقائق کو سمجھ لیں گے پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا, پھر ہم اس سے جو ہماری ڈیلنگ ہوگی وہ اچھی ڈیلنگ ہوگی, پراپر ڈیلنگ ہوگی, پھر ہم کامیابی تک پہنچ پائیں گے. لہذا دین در حقیقت جو ہم سمجھ پاتے ہیں حقائق کا مجموعہ ہے. ہم ان حقائق کو جان رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے لیے زیادہ بہتر ماحول فراہم کر سکیں. جب ہمارے پاس ریئلٹیز ہوں گی تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کر پائیں گے. اچھا جناب, اب میں آپ کو چاہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کچھ دلیلیں دوں جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں دلیلیں دوں, ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا, بلکہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. یہاں پر آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اللہ کے ہونے پر مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا, اللہ کے ہونے پر مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دلیل ہوگی تو اتنا اچھل رہے ہیں کودنے کے لاکر, دلیل نہیں ہوتی تو بے وقوف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانے بیٹھے, کوئی دلیل تو ہے نا. اچھا کافر وہ دلیل کیوں نہیں مان لیتے؟ ابھی دیکھیے اگلے 3-4 دن میں کیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے دلیلیں دوں گا کہ اللہ کے ہونے پر یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, اور میرے خیال میں یہ دلیلیں بہت مضبوط دلیلیں ہیں. سوال کیا پیش آئے گا کہ اگر یہ دلیلیں مضبوط دلیلیں ہیں تو کافر مان کیوں نہیں لیتے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہاں فرمائیے جواب سر. کیا ہاں, ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے حقیقت بیان کی, دلیل بیان کی, وہ پھر بھی نہیں مان رہا کیونکہ وہ ضدی آدمی ہے, ڈٹا ہوا ہے, کہہ رہا نہیں میں تو عیسائی رہوں گا. آپ کچھ اور کرنا چاہیں؟ ٹھیک, بالکل صحیح ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل کو بھی سمجھتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ دلیل صحیح دلیل ہے, لیکن وہ پابندیوں سے بچنے کے لیے ان دلیلوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اتفاقاً صرف دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دلیل ساؤنڈ ہوتی ہے, سب کچھ کلیئر ہوتی ہے, پھر بھی ہم قبول نہیں کرتے, پھر بھی ہم قبول نہیں کرتے. مثال میں نے ایک مثال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, سب کو پتا ہے کہ اسموکنگ نقصان دہ ہے. کون سی ایسی تحقیق ہے دنیا کی جو ہم سے یہ کہے کہ اسموکنگ کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسموکنگ نقصان دہ. ہمیں پتہ ہے کہ یہ لنگس کینسر کا بھی باعث بن سکتی ہے, یہ ہارٹ اٹیک کا بھی باعث بن سکتی ہے, بلڈ پریشر کو بھی شاید کچھ نہ کچھ کر ڈالے, پتہ نہیں کیا کچھ امراض ہیں, لیکن کیا اسموکنگ کرنے والے کم ہیں دنیا کے اندر؟ نہیں, بے تحاشا لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں. اچھا جو اسموکنگ کر رہے ہیں کیا سارے کے سارے بے وقوف ہیں؟ نہیں, یہ بے وقوف بھی نہیں ہے, ان میں سے ممکن ہے عقل مند لوگ بھی ہوں لیکن پھر بھی اسموکنگ کر رہے ہیں, دلیل کو قبول کرنے کے باوجود بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہے. تو اگر لوگ قبول نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دلیل غلط ہے, ممکن ہے دلیل صحیح دلیل ہو لیکن لوگ قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ ان کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد, ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں جن کو وہ چینج نہیں کرنا چاہتے. تو کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے پاس بہت مضبوط دلیل ہوتی تو آپ 1 ارب کیوں ہیں, آپ 5 ارب ہوتے. نہیں, ضروری نہیں. بعض اوقات کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, دلیل بالکل صحیح دلیل ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اسے قبول نہیں کر رہے ہوتے. اب اس کی مثالیں اور بھی بہت زیادہ ہیں, ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دلیل دیں تو ایک اور پرابلم سامنے آتی ہے. ایک دفعہ میں ایران سے یہاں آیا پاکستان, تو میرا ایک بہت پرانا دوست ہوتا تھا, وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا میرے سامنے خدا کو ثابت کر کے دکھاؤ. میں نے کہا کہ کوئی پرابلم ہی نہیں, دل میں سوچا یہ تو بہت آسان ہے. میں نے اس کو ایک دلیل دی کہ بھائی یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر. کہنے لگا ہاں دلیل تو میں قبول کر رہا ہوں لیکن اللہ کیسے ثابت ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے, دلیل تو قبول کر رہا ہوں اللہ کیسے ثابت ہوگا. میں سمجھا کہ یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے ایک اور دلیل دی, میں نے کہا دیکھو بھائی یہ ایک اور دلیل. کہنے لگا یار دیکھو دلیلیں تو میں قبول کرتا ہوں لیکن خدا ثابت نہیں ہوا. اب پرابلم اس کی یہ تھی کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کو ہتھیلی بھی رکھ کے دکھاؤں گا کہ دیکھو بھائی یہ خدا ہے یہ ثابت ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, یہی عقل ہوتی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا جو ہمارا راستہ ہے وہ مائکروسکوپ تو نہیں ہے کہ ہم مائکروسکوپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو جانچنے کا طریقہ کار ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کا, ثابت کرنے کا طریقہ کار عقل ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو طریقہ ہے, مثلا فرض کر لیجیے شہود جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ دل میں اتنے پاک و صاف ہو جائیں کہ آپ اپنی مانوی تربیت کے ذریعے پروردگار تک رسائی حاصل کر لیں, یہ طریقہ تو میرے اور آپ کے لیے میسر نہیں ہے. یعنی ممکن بھی ہو تو اتنا سخت ہے کہ فی الحال کم سے کم ہم اس مقام پر نہیں پہنچے. ہمارے پاس جو اس وقت طریقہ ہے وہ صرف عقل ہے اور عقلی دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. اب اگر دلیل عقلی صحیح ہے میں اور آپ قبول کرتے ہیں تو خدا من تعالی ثابت ہوگا, اور اگر عقلی دلیل صحیح نہیں ہے آپ کے اور میرے خیال میں اس کے اوپر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں تو پھر خدا ثابت نہیں ہو پائے گا. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ عقلی دلیل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں سارے مقدمات آپ کے سامنے طے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے پہلے کہ ان دلائل پر پہنچیں آپ اپنے طور پر پریپئر ہو چکے ہوں. ایک بات اور مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اگر خدا ثابت نہ ہو تو کیا پریشانی ہو جائے گی. اگر خدا کو میں ابھی میں آپ کے سامنے دلیلیں دوں گا, فرض کریں یہ دلیلیں غلط نکلیں, ہوگا کیا؟ ہوگا صرف اتنا کہ میں کائنات کی کوئی مناسب تفسیر نہیں کر پاؤں گا. اس کائنات کی تفسیر میرے اپنے خیال میں صرف دین کے ذریعے سے میسر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے میں کائنات کی تفسیر کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ کائنات کی تفسیر کرنے کا کوئی معقول ذریعہ میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 اہم سوالات ہیں ہمارے پاس, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. فرض کرتے ہیں ہم خدا اور اللہ ان سب کو نکال دیتے ہیں, ان سب کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں. فرض کرتے ہیں جیسے ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ خدا ہے ہی نہیں, ہوگا کیا پھر ہوگا یہ کہ ہمیں چند سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. سوال ختم نہیں ہو جائیں گے, سوال پھر بھی باقی رہیں گے. دیکھیں میں یہاں پر ہوں اس دنیا کے اندر, خدا نہیں ہے تو سوال یہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں, یہ سوال تو باقی رہے گا نا اپنی جگہ کے اوپر. میں ہوں یہاں پر, یہ کائنات ہے, یہ دنیا ہے, اگر خدا نہیں ہے تو یہ سب کہاں سے آیا. اب دیکھیے کہ اگر خدا کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر ہم کیسے اس بات کی تفسیر کریں گے کہ یہ سارا خدا, یہ سارا سسٹم کہاں سے آیا. تھوڑا سا وقت لگا کر اس کو دیکھیے تاکہ پھر ہم مزید آگے بڑھیں. کہ ہم نے دلیلیں دی اور خدا ثابت نہیں ہو پایا, یا ہمیں دلیلیں دینے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے, خدا نہیں ہے ہم نہیں جانتے کیوں نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کائنات ہے یا نہیں ہے. یہ کائنات تو ہے, زمین, فضا اور اس کائنات کے مختلف اجزاء, فلکیات میں جو کچھ آپ مطالعہ فرماتے ہیں, یہ سب کہاں سے آئی. تو اس کی جو بہترین تفسیر اب تک میں سمجھ پایا, جو خدا نہ ماننے والوں نے دی ہے, خدا نہ ماننے والوں نے جو اس کی بہترین تفسیر فراہم کی ہے, اس کو ہم ایک تھیوری کہتے ہیں, اس کو ہم بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں. خدا کو نہ ماننے والوں نے
جو کائنات کی سب سے اچھی تفسیر دی ہے ہمارے سامنے وہ اس تھیوری کی صورت میں آتی ہے جس کو ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اس تھیوری میں ہم کیا مطالعہ کرتے ہیں, یہ کائنات کی تفسیر کس طریقے سے کرتی ہے, وہ اس طریقے سے کرتی ہے کہ آج کی جو زمین ہے اور فضا ہے, اس زمین کے اوپر ظاہر ہے کہ انسان بھی رہ رہے ہیں, اس زمین کے اوپر جانور بھی رہ رہے ہیں, یہ سب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ان کی کہے کے مطابق یہ سب ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ سب ایک پروسیس کا نتیجہ ہے جس کو یہ لوگ ایولوشن سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی تکامل. کہتے ہیں یہ سب تکامل کا نتیجہ ہے. اس دنیا کی ابتدا کیا تھی؟ اس دنیا کی, اس پوری کائنات کی ابتدا, کہتے ہیں اس پوری کائنات کی ابتدا ایک کنڈینس میٹر, ایک ایسا میٹر کہ جو ملا ہوا تھا. ستارے سیارے نہیں تھے. زمین آج یہ جو ابھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ سورج ہیں, چاند ہیں, ستارے ہیں, سیارے ہیں, یہ سب کچھ نہیں تھا. یہ سب کچھ ملا ہوا ایک کنڈینس میٹر تھا. کب تھا نہیں معلوم, ہم کب کہہ پائیں گے, اربوں سال پہلے. بہت آسان کام یہ ہے کہ ہم اس کو اربوں سے تعبیر کر لیں تاکہ ہم جھگڑے سے باہر آ جائیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے سال پہلے یہ اس کنڈیشن میں تھا, لیکن بہرحال چند ارب سال پہلے اس کی حالت یہ تھی, اس پوری کائنات کی جو اس وقت ہمارے پاس ہے. اب آپ اپنے ذہن میں اس کائنات کی عظمت کو پہلے ضرور سوچ لیجئے گا کہ یہ کائنات کتنی عظیم ہے. میں چاہوں گا کہ دو چار منٹ لگا کے اس کائنات کی عظمت کو سوچنا, اس کے بعد اس بات کو سوچ لیجئے کہ یہ پہلے ایک جیسے تھا, اس طرح اس فارم کے اندر تھا. عظمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے, لائٹ ایک سیکنڈ میں کتنے ڈسٹینس طے کرتی ہے؟ جی 3 into یہ کیا ہوگا, کلو میٹر ہوگا, کیا ہوگا, میٹرز پر سیکنڈ. اگر ہم اس کو بہت سمپلیفائی کر لیتے ہیں, بہت سمپلیفائی کر لیتے ہیں, تو ہم یوں کہیں گے تقریباً 1,00,000 km/s. مجھے پتا ہے یہ فگر بہت کم ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن میں اپنی آسانی کی خاطر جو میں عرض کرتا ہوں کیوں. فرض کرتے ہیں لائٹ 1,00,000 km/s کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 1 منٹ اگر ہمیں جاننا ہے تو انٹو 60 کر لیجئے, صحیح. ایک منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ ایک اور 60 سے ملٹیپلائی کر دیجئے, 1,60,060 km/s. یہ کتنی دیر میں ہو گیا؟ 1 گھنٹے میں. ایک مہینے میں, ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ Into 24, ٹھیک ہے, ایک دن میں پتا چلے گا. ایک مہینے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ ذرا 30. اور ایک سال میں انٹو کتنا کرو؟ 12. مہینے یہاں لے لیا, ٹھیک ہے. یہ سارا فاصلہ لائٹ کتنی دیر میں طے کرتی ہے؟ ایک سال میں جو روشنی فاصلہ طے کرتی ہے وہ اتنا ہے. اب اس کو اگر میں ضرب دینا شروع کر دوں تو پتہ نہیں کتنا اچھا ڈیجٹ کا مجھے کیلکولیٹر چاہیے ہوگا تاکہ مجھے اس کی مقدار پتہ چل جائے km/s. اب آپ سوچئے, یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے. ہمارے پاس پروفس ہیں کہ کچھ سیارے زمین سے 1,000 light years کے برابر پر ہیں. پروفس ہیں کہ کچھ سیارے زمین سے, یہ وہ مقدار ہے جو زمین ایک سال میں طے کرتی ہے. اگر اس کو 1,000 سے ضرب دے دیں تب ہمیں پتا چلے گا زمین 1,000 سال میں, لائٹ 1,000 سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ کچھ سیارے ایسے ہیں جو اتنے ڈسٹینس پر موجود ہیں. یہ ڈسٹینس کتنا بن رہا ہے؟ اربوں کلومیٹر بن جائے گا. یہ اربوں کلومیٹر فاصلے پر سیارے موجود ہیں. اب اس کائنات کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. یہ کائنات اربوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے, اور اربوں کلومیٹر ظاہر ہے صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں پھیلی ہوئی, بلکہ چاروں طرف. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات اس عظمت کے ساتھ کہ جو زمین کے اربوں کلومیٹر دور تک چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, یہ اربوں کلومیٹر دور نہیں تھا بلکہ پہلے کیا تھا, ملا ہوا تھا. اب سمجھ میں آئے یہ جو کنڈینس میٹر ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ بلیک بورڈ کے اوپر اس کو اتنا چھوٹا دیکھ کر کچھ اور نہ سمجھیے گا. اگر یہ کنڈینس میٹر ہو تو اس کو خود بھی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ زمین ایک زمانے میں اس طرح کنڈینس میٹر تھی, یہ پوری کائنات ایک زمانے میں کنڈینس میٹر تھی. اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اس کے اندر, ایک دھماکہ ہوا, بینگ دھماکہ. اس دھماکے کے نتیجے میں یہ اسکیٹرڈ ہو گئی, یہ متفرق ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد اب اس کے اوپر دو فورسز کام کر رہی تھیں, دو فورسز اس کے اوپر کام کر رہی تھیں. ایک وہ فورس تھی کہ جو مثلا فرض کر لیجیے یہ ٹکڑا نکلا اور باہر کی طرف گیا, ایک فورس تو اس دھماکے کی قدرت تھی جو اس ٹکڑے کو باہر کی طرف پھینک رہی تھی, اور ایک فورس اس کنڈینس میٹر کی قدرت ہے جو اس کو اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے. دو قدرتیں اس طرح کی اگر کام کریں تو چیز خود بخود گھومنے لگتی ہے. بالکل ایسی جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں آپ ایک رسی کے سرے کے اوپر ایک پتھر کو باندھ دیجئے اور اس طرح گھمائیے تو وہ پتھر گھومنے لگتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر دو قدرتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک اس کو باہر ڈالنے والی اور ایک اس کو اندر لانے والی. کیا نام دیتے ہیں آپ لوگ اس طرح اس کو؟ سینٹریفیوگل, سینٹری, ہاں یہ دو فورسز. مزید اس کی تشریح ضرورت سے باہر. تو یہ دو قدرتیں کام کر رہی ہیں, اس وجہ سے یہ سارے سیارے بن گئے, اس وجہ سے یہ سارا ماحول ہمارے پاس کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فرض کر لیجیے یہ ٹکڑا ہمارا زمین تھا, البتہ یہ ٹکڑا میں نے بہت بڑا لے لیا, زمین اس کنڈینس میٹر کے مقابلے میں ایک ڈاٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. یہ ٹکڑا ہماری زمین ہے. اب اس کے اوپر ایولیوشن شروع ہو گیا. پہلے یہ گیسز تھیں, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا یہ ٹھوس ہو گیا, ٹھوس ہونے کے بعد اور اس کے اندر چینجنگز آتی رہیں, پانی بننا شروع ہوا, خشکی پانی علیحدہ علیحدہ ہوا, پھر اس پانی کے اندر ماحول فراہم ہونا شروع ہوا, یہاں تک کہ اندر اس کے اندر زندگی کے آثار آ گئے. زندگی کے آثار جب آئے تو پہلے یونی سیل کی صورت میں تھے, ایک سیل والے جانور بنے, اور اس ایک سیل والے جانور نے آہستہ آہستہ کمپلیکیشن لیا, متعدد سیل والے جانور بنے. پہلے پانی کے بڑے جانور تشکیل پائے جیسے مثلا مچھلی وغیرہ, اس کے بعد یہ پانی کے جانور خشکی پر آنا شروع ہوئے, خشکی کے جانور بننا شروع ہوئے, اور آہستہ آہستہ جانور بنتے چلے گئے اور پیچیدگی بڑھتی چلی گئی, کمپلیکیشن بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کر ایک دور آیا کہ انسان تشکیل پا گیا, انسان بن گیا. اور یہ ایولیوشن کا پروسیس اربوں سال کے نتیجے میں آج ہمیں آج کی دنیا دے رہا ہے. اگر ہم خدا کو قبول نہ کریں تو یہ تھیوری ہے ہمارے سامنے جو کائنات کی اب تک کی بہترین تفسیر ہمیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ فرق کیا پڑے گا, لیکن اگر خدا کو قبول نہ کریں تو یہ تھیوری ہمارے سامنے ہے جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک کنڈینس میٹر سے تھی, اور اس کنڈینس میٹر نے ایولیوشن کے ذریعے سے اس فارم کو اختیار کر لیا جو آج میرے اور آپ کے پاس. اس تھیوری کے اوپر کوئی اعتراض آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اگر نہیں آئے تو آپ قبول کر لیجیے اور باقی کلاسیں چھوڑ کے چلے جائیے, بہت آسان ہے. آدم علیہ السلام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم اس تھیوری کو قبول کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جتنا بھی خدا خدا کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سب جھوٹ ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, خدا ودا سب جھوٹ ہے, یہ لوگوں کی اپنے ذہن کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ البتہ میں آپ سے چاہوں گا تھوڑا سا مزید غور فرمائیے گا, ممکن ہے ہم ایک وقت آئے خدا کو بھی قبول کریں اور بگ بینگ تھیوری کو بھی قبول کریں. عرض کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی رکیے گا ذرا, اس پہ غور کر لیجیے. فرض کریں خدا نہیں تھا, یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ کیا اعتراض ہے؟ یہ کنڈینس میٹر کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے بڑی پرابلم ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ کنڈینس میٹر آیا کہاں سے. اس سوال کے جواب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ خدا کو ماننا چاہتے ہیں؟ خدا کہاں سے آیا؟ کچھ تو جواب دیں گے نا آپ,
کہ خدا یوں ہے خدا وہ ہے, جو بھی آپ جواب دیں گے وہ کنڈنس میٹر کے لیے یہی جواب دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو بھی جواب دیں گے وہ کنڈنس میٹر کے لیے یہی جواب دے گا. البتہ میں بتا رہا ہوں ایک جواب ایسا ہے جو ہم خدا کے لیے دے سکتے ہیں, وہ اس کے لیے نہیں دے سکتا, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کوئی اور اعتراض آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بہت اچھی بات, یہ میرے خیال میں بہت بڑا پوائنٹ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ دھماکہ ہوا ہے, صحیح. اب میرے ذہن میں جو بات بالکل نہیں آ رہی وہ یہ ہے, فرض کر لیجیے یہ مارکر انچینجنگ کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہو, انچینجنگ کنڈیشنز, ناقابل تبدیل حالات کے اندر رکھا ہے, اس کے اوپر نہ کوئی نمی آ رہی ہے, نہ کوئی گرمی آ رہی ہے, نہ کوئی پریشر ہے, کسی بھی قدم کی کوئی چیز نہیں ہے, کیا یہ تبدیل ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ ان قوانین کو سوچیے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر فضا کے اندر آپ ایک بال لڑکا دیں تو وہ بال کبھی نہیں رکے گی, جس اسپیڈ سے جا رہی ہے اسی اسپیڈ سے جائے گی, کیوں؟ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, فضا میں ہوا نہیں جو اسے روکے. ابھی میں فرش کے اوپر اگر بال لڑکاؤں تو بال رک جائے گی, کیوں؟ فضا جو فرش ہے یہ ریجڈ ہے, یہ اس کو روک لے گا, ہوا کا جو پریشر ہے وہ اس کو روک لے گا. اگر یہ سب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بال جس اسپیڈ سے لڑکائی جائے گی اسی اسپیڈ سے چلتی چلی جائے گی. اگر میٹر کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں کوئی کنڈیشن چینج نہ ہو رہی ہو تو کیا اس کے اندر تبدیلی خود سے آتی ہے؟ خود سے کوئی تبدیلی کبھی نہیں آتی. سوال یہ کہ اگر یہ کنڈنس میٹر ہے تو یہ چینج اس کے اندر کیوں آیا, یہ دھماکہ کیوں ہو گیا؟ اب آپ کہیں کہ بھائی یہ دھماکہ 5 ارب سال پہلے ہوا ہے, تو میں کہوں گا 6 ارب سال پہلے کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ اگر یہ کنڈنس, آپ کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے تھا, جب ہمیشہ سے تھا تو ایک سرٹن ٹائم پر آ کے دھماکہ کیوں ہوا؟ ہمیں تو صرف یہ جواب چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. میرے خیال میں اس خدا والے سوال کے جواب میں شاید وہ کچھ 2-4 باتیں ادھر ادھر کی کرنے جس میں پھنس جائیں گے, لیکن اس سوال کا کوئی مناسب جواب میرے ذہن کے اندر نہیں ہے کہ وہ دے پائے کہ یہ دھماکہ کیوں آیا. دوسرا مسئلہ اس کے بعد آگے بڑھ کر ان کا جو سارا نظریہ بیس کر رہا ہے, اگر غور کرنا ہے تو یہ نظریہ بیس کرتا ہے ایولیوشن کے اوپر, اس تکاملی نظریے کے اوپر. یہ تکاملی نظریہ یہ کہتا ہے کہ ایک سیل کے جانور سے کئی سیلوں کے جانور بن گئے اور پھر وہ پانی سے منتقل ہو کے زمین پہ آ گئے, اور اس تمام کے اندر یہ وراثت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرانی صلاحیتیں ارث کے ذریعے سے اگلی جنریشن کو مل گئیں. وہ کس طریقے سے ہوا وہ یوں دیکھیے. فرض کر لیجیے پانی کے اندر رہنے والے جانور تھے, جب پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں تو کیا اس کے اندر پھیپڑے ہوں گے؟ نہیں, پھیپڑے ہوا کو لینے کے لیے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر پھیپڑے نہیں ہوں گے, کچھ اور آرگنز ہوں گے. جب یہ زمین پر پہلی دفعہ آیا تو آتے ہی مر گیا, کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پھیپڑے نہیں. دوسری دفعہ آیا, تیسری دفعہ آیا, اربوں دفعہ آنے کے بعد بہرحال ایک سیکنڈ زندہ رہ گیا, کیوں؟ اب یہ یوز ٹو ہو گیا تھا اس ماحول کا. ان کا کہنا اس طریقے سے کہ یہ پانی کا جانور نکل کے زمین پہ آیا, کروڑوں دفعہ مر گیا, لیکن بہرحال آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیا, اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ایسے آرگنز بن گئے کہ یہ ہوا کو جذب کر پائے, یہ سانس لے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ جو آنے والا جانور مر جاتا ہے, یہ یہاں رہنے والوں کو وراثت میں کیسے کوئی چیز سمجھا دیتا ہے؟ دیکھیے, اگر ایک مشین میں میرا ہاتھ گیا اور خدا نہ کرے کٹ گیا, تو میں باقی ہوں, اپنی اولاد کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس مشین کے نزدیک نہیں جانا, کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک جانے سے ہاتھ کٹ جاتا ہے. لیکن اگر میں مشین کے نزدیک گیا اور میری گردن کٹ گئی, کیا میں اب بھی اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس مشین کے نزدیک مت جانا؟ اب میں ہوں ہی نہیں کہ میں سمجھاؤں, صرف ایک صورتحال رہ جاتی ہے کہ وہ بچہ خود مشین کے نزدیک جائے اور میری ڈیڈ باڈی کو پڑا ہوا دیکھے. تو یہ جو جانور یہاں رہ رہے ہیں, انہوں نے کیسے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہاں جو زمین کے اوپر جانور ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ یہ ابھی جانور ہیں, عقل شعور کو نہیں پہنچے, ابھی انسانوں کی عقل شعور ان کے اندر نہیں ہے. اور اس سے بھی عجیب بات میں آپ سے عرض کروں کہ نیشنل جیوگرافک کے اندر میں نے خود پڑھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم ایسا آیا تھا کہ جب یہ جانور جو پانی کے اندر رہ رہے تھے خشکی پر آئے, اور پھر دوبارہ خشکی والے جانوروں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور پھر دوبارہ پانی والے جانوروں کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور پھر دوبارہ وہ لوگ خشکی کے اوپر آئے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, کس طریقے سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو خشکی والے جانور ہیں یہ دوبارہ مڑ کے کہاں چلے گئے؟ پانی کے اندر چلے گئے, اور پھر دوبارہ پانی سے اٹھ کے یہاں پر آ گئے. ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और जो कल मैं 36 करोड़ साल की बात कही थी वो उसी ने वहां पर कहा था कि हम लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक ये समझ पा रहे हैं। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि इस थ्योरी के अंदर गैप्स बहुत ज्यादा हैं, और ये थ्योरी कम से कम इन बुनियादी इश्कालात के साथ जो मैंने अभी आपके सामने चंद अर्ज किए, इनके साथ कायनात की सही मुनासिब तफसीर देने से कासिर है। हमारे ख्याल में ऐसा नहीं हो पा रहा, इसके जरिए से हमें कायनात की तफसीर हासिल नहीं हो पा रही। अगर हो भी जाती तब भी हमारे पास कुछ दलीलें ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि यहां बनाने वाले की जरूरत है, बनाने वाले की जरूरत है। मुमकिन है हम ये प्रोसेस बाद में कबूल कर लें, क्यों धमाका किसने इजाद किया, हम क्या खुदा ने इजाद किया। अब बात सही, कंडेंस मैटर कहां से आया, खुदा ने मुदाल नहीं इजाद किया, खल्क किया, ये बात सही हो जाएगी। इन जानवरों के अंदर फेफड़े क्यों आए, खुदा ने मुदाल ने डाले, ये बात सही हो जाएगी। अगर खुदा को कबूल करें तो फिर मुमकिन है ये थ्योरी हम कबूल कर लें, लेकिन अगर खुदा को माइनस करें फिर इस थ्योरी का सही होना हमारे काल में माकूल काम नहीं होगा। कल मैं इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज करूंगा कि क्यों हम खुदा ने मुदाल को कबूल करने पर मजबूर हैं, कौन सी ऐसी अकली दलीलें हैं जो हमसे कह रही हैं कि इस कायनात के अंदर खुदा का होना जरूरी है, खुदा के बगैर हम इस कायनात को नहीं तफसीर कर पाएंगे। इंशाल्लाह कल मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई ऐसी कोई बात आती है आज के हवाले से तो बयान फरमाइएगा। ऐसी कोई चीज आती है आपके जहन में कि शायद इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए तो बेहतर होगा, यानी बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान समझ रहा होता है लेकिन चाहता है अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और पॉइंट आउट किया जाए इसको तो शायद बेहतर हो, ऐसी कोई चीज आपके जहन में आती है। सही, हाँ ठीक है। वो इस तरीके से कि जैसे मैंने अभी सिगरेट के वो डिब्बे वाली मिसाल में कहा आपसे, जब मैं किसी भी चीज दुनिया के किसी भी चीज के मुकाबले में आता हूं तो मैं चाहता हूं मैं इसके बारे में कामयाबी हासिल कर लूं। अपनी जिंदगी के बारे में आता हूं तो कामयाबी चाहता हूं या नहीं चाहता, जाहिर मैं अपने हयात के बारे में भी कामयाबी चाहता हूं। उस कामयाबी को मैं कब हासिल कर पाऊंगा, जब मैं इसकी रियलिटीज को समझ पाऊंगा, जब मैं अपनी इस हकीकत को समझ पाऊंगा कि मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं और मुझे जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। अगर ये तीन चीजें समझ पाता हूं तब मैं बेहतरीन कामयाबी हासिल कर पाऊंगा, और अगर मैंने वो तीन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो मुमकिन है कि मैं ऐसी कामयाबी हासिल करूं जो असली कामयाबी नहीं होगी। मैंने बाद वक्त इस तरह फील किया है, आपने बाद बच्चों को देखा होगा वीडियो गेम्स के माहिर होते हैं लेकिन तालीम में टफर होते हैं, बिल्कुल सही है, तालीम में नहीं है, एजुकेशन खत्म है इनके ऊपर, कुछ नहीं आता इनको, लेकिन वीडियो गेम्स के माहिर है। दर हकीकत वो क्या रहा होता है, ये बच्चा कि जो तालीम के अंदर नील होता है ये वीडियो गेम्स में अपने आप को जिता जिता कर क्या साबित कर रहा होता है, मैं भी कहीं जीतता हूं। यानी ये अपने आप से ये कह रहा होता है ठीक है मैं क्लास में हार जाता हूं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, लेकिन वीडियो गेम्स की दुनिया में मैं 24 तैयारे एक फ्लाइट में गिरा सकता हूं। ठीक है, बाद वक्त हमारे साथ ऐसा होता है जब हम हकायक को नहीं जानते तो हम नामाकूल कामयाबियों को अपनी कामयाबी बनाकर उसके ऊपर खुश होना शुरू हो जाते हैं। इसका हल क्या है, इसका हल यह है कि पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें ताकि ऐसा ना हो कि हम गलत चीजों को अपनी कामयाबी समझने लगे, उन क्वेश्चंस के जरिए हम दरहकीकत कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। जी सर भैया, हाँ बिल्कुल सही, दरहकीकत इन्होंने कायनात को समझने का ये तरीका रखा हुआ है, हमारे ख्याल में ये तरीका माकूल तरीका नहीं है। दूसरा मसला, अभी जब मैं अपनी दलीलें आपके सामने दूंगा या तो वो अपनी दलीलें गलत हैं तो फिर तो खुदा नहीं है, फिर हमें कोई जरूरत नहीं खुदा को मानने की, लेकिन अगर वो अपनी दलीलें सही हैं तो मैं खुदा को क्यों ना मानूं। बिल्कुल ऐसा, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा था वो ये कि फर्ज कर लीजिए आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में शायद कहीं ना कहीं सुना हो, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या किसी ने उस डायमेंशन को देखा है जो लंबाई चौड़ाई के अलावा है, मिसाल के तौर पर टाइम का जो डायमेंशन है क्या मैंने और आपने देखा है, देखा तो नहीं है, लेकिन हम उस थ्योरी के जरिए समझ पाते हैं कि बहरहाल कुछ हकीकत है उसके अंदर। अब वो थ्योरी रिलेटिविटी बड़ी, जिसे कहते हैं हमने गलत इस जगह पे गलत मिसाल के तौर पे दे दी, वरना उसकी रियलिटी हकीकत क्या है वो ये कह रही है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो आपका हजम बे इंतहा हो जाएगा, वक्त आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखेगा। क्या हमने देखा? नहीं देखा। उसकी वजह यह कि किसी ने भी थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग आज तक नहीं की। लेकिन ये थ्योरी सही थ्योरी है, क्यों? हमारी अकल कहती है कि जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो कैलकुलेशंस सही कैलकुलेशंस हैं। हम बहुत दफा हकायक को इसलिए तस्लीम कर रहे होते हैं कि हमारी अकल के पास उसके अलावा कोई जरिया नहीं होता। हमारी अकल हमसे कहती है, जो मैं दलीलें आपके सामने अभी दूंगा कल, उसके होते हुए कि यहां पर एक खुदा की जरूरत है, एक अल्लाह की जरूरत है, उसके बगैर ये बात सही ही बनती है। अगर वो दलीलें सही हैं तो हम खुदा को मानेंगे, अगर वो दलीलें गलत हैं फिर वाकई हमें खुदा को मानने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो खुदा को मान लेते हैं तो फायदा क्या बनता है? फायदा ये होता है कि हम हकायक को सही समझ पाते हैं, हम इस कायनात की सही तफसीर कर पाते हैं, अपनी सही तफसीर कर पाते हैं, वरना दरहकीकत हम मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। इंशाल्लाह दलाई के बाद हम इस बात के ऊपर दोबारा पलट के आएंगे, जिक्र करेंगे उसको इंशाल्लाह। कल दोबारा अपनी बहस को जारी रखेंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।